بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونجر برهانه ونوام فضله وامتنانه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المعجز والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد
وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلوات الله عليه وسلم
اللهم صل على محمد.
یہ ایک حقیقت ہے کہ جو چیز آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اس کے ہم اہل نہیں ہیں کہ ان دعاؤں کو پیش کریں یا ان مطالب کو پیش کریں جو اس صحیفے میں ذکر ہوئے ہیں. کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار اور ہر چیز کا ہر دعا کا آغاز جو ہو رہا ہے وہ صلوات سے کہ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے صالحین کا انداز عطا فرما اور متقین کی زینت کا لباس مرحمت فرما تاکہ میں عدل کو منتشر کروں. لباس تقویٰ قرآن مجید میں بھی آیا ہے. یہ جو الفاظ یہاں استعمال ہو رہے ہیں وہ سب پرانی الفاظ ہیں. جو تعبیرات ہیں وہ تعبیرات بھی پرانی تعبیرات ہیں کہ ہمیں صالحین کا انداز عطا فرما اور متقین کی زینت کا لباس مرحمت فرما. لباس التقویٰ جو ہے وہ سب سے بہترین لباس لباس التقویٰ ہے. اور ہر لفظ میں ایک معانی کا سمندر ہے. فرماتے ہیں کہ اس لیے تاکہ میں عدل کو منتشر کروں غصے کو ضبط کروں عدل کو پھیلا سکوں. اگر معاشرے میں عدل قائم ہو جائے تو پھر کوئی شخص مستحق ہی نہیں رہے گا کہ آپ اسے بخشش کر سکیں. امام سے فرمایا گیا کہ کون سی چیز بہتر ہے عدل یا جود؟ تو فرمایا عدل بہتر ہے. انصاف اگر قائم ہو جائے تو کوئی محروم رہے گا ہی نہیں کہ اس کی آپ مدد کر سکیں. تو عدل کو منتشر کروں غصے کو ضبط کروں کیونکہ غصہ جو ہے حرام ہے اور غصہ جو ہے وہ ایک ابال ہے وقتی ابال ہے ایک آگ ہے جو انسان کی بدن میں سے بھڑکتی ہے اور اس کے اعضاء و جوارے سے ظاہر ہوتی ہے اور اس طرح سے وہ غصے میں تل ملانے لگتا ہے. اور اگر کوئی غصے کو ضبط کر لے تو جنگ کے آثار ختم ہو جاتے ہیں. واقعات ہیں سچی کہانیوں میں. شہید متحری نے بھی ذکر کیا ہے کہ ایک شخص نے نصیحت مانگی حضور سے, تو حضور نے فرمایا کہ غصہ مت کرو. جب وہ گیا اپنے وطن میں, وہاں جو ہے جنگ کے جو ہے بادل منڈلا چکے تھے اور جو ہے سب جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہو چکے تھے, بس جنگ ہونی ہی چاہتی تھی کہ اسے حضور کی نصیحت یاد آ گئی کہ اس نصیحت نے مجبور کر دیا کہ اس نے اپنے غصے کو ضبط کر لیا, جس کی وجہ سے آتش جنگ جو ہے وہ بجھ گئی. تو فرماتے ہیں کہ میں غصے کو ضبط کروں اور آتش جنگ کو بجھا دوں, اختلاف کرنے والوں کو آپس میں ملا دوں. عرض کیا تھا لیکن سرسری طور کہ اختلاف کرنے والوں کو آپس میں ملا دوں, یعنی میرا کام یہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں ان کو ملاؤں, یہ میرا کام ہونا چاہیے. لیکن ہمارا کام کیا ہے, اگر کوئی لڑ رہے ہیں تو اس میں اور تیل چھڑکتے ہیں, زخموں پر اور نمک چھڑکتے ہیں تاکہ جو ہے یہ جنگ جو ہے اور بھڑکے, اختلافات اور زیادہ, کیونکہ کچھ لوگوں کو اختلافات میں مزہ آتا ہے. کہتے ہیں اگر آرام ہو معاشرے میں تو انہیں اچھا نہیں لگتا. کہتے ہیں سوچ سکون سے جا رہا ہے, مطلب سکون نہیں ہونا چاہیے, کیا کچھ ہو نہیں رہا ہے؟ کچھ ہونا چاہیے, اختلاف میں انہیں مزہ آتا ہے, اور اگر آرام ہو تو انہیں لطف نہیں آتا. تو کچھ لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ چین سے رہنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, سکون سے رہنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اس کے اثرات جو ہیں نسلوں پہ پڑتے ہیں. جب بڑے آپس میں جھگڑا کرتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں, تو اس کا اثر جو ہے وہ بچوں پہ پڑتا ہے, آنے والی نسلوں پہ پڑتا ہے کہ ان کے مزاج میں پھر توازن نہیں رہتا. تو کہیں اختلافات کی اصلاح کروں, آپس کے اختلافات کی اصلاح کروں, میرا کام یہ ہونا چاہیے کہ نیکیوں کو عام کروں, نیکیوں کو پھیلاؤں. اب یہاں بہت ساری روایات, نیکیوں کو پھیلانا اور برائیوں کی پردہ پوشی, نیکیوں کو پھیلانا اور برائیوں کی پردہ پوشی کرنا, یہ ایک جو ہے ایک خاص صفت ہے خاصان خدا کی. اور جو خدا کے دشمن ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ برائیوں کو پھیلاتے ہیں اور نیکیوں کو چھپا دیتے ہیں, کسی کی نیکی کو چھپا دیتے ہیں, نیکی کو عام نہیں کرتے بلکہ برائیوں کو عام کرتے ہیں, نیکیوں کو چھپا دیتے ہیں. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ مجھے ایسا نہ بنا کہ میں نیکیوں کو چھپا دوں اور برائیوں کو عام کروں, بلکہ میں نیکیوں کو عام کروں اور برائیوں کو پردہ پوشی کروں, اور مزاج کو جو ہے وہ نرم رکھوں, کاندھوں کو جھکائے رکھوں. یہ کس کے سامنے؟ کاندھوں کو جھکانا جو ہے وہ مومنین کے سامنے ہے. کس کے سامنے ہے؟ غریب لوگوں کے سامنے, ان کے سامنے جو سادے سیدھے لوگ ہیں, ان کے سامنے نہیں کہ جو گنڈا عناصر ہیں. ہمارے پاس اس کے برعکس ہیں, گنڈا عناصر کے سامنے جو ہے وہ کاندھے جھکا دیتے ہیں, ان سے خوف کھاتے ہیں, اور ان کے سامنے مزاج نرم رکھتے ہیں, اور کبھی کوئی غریب آتا ہے تو اس کے سامنے سینہ تان لیتے ہیں, کسی کمزور کے سامنے سینہ تان لیتے ہیں, کمزور کو سبق دیتے ہیں اور طاقتور کے سامنے جھک جاتے ہیں, جس کی وجہ سے توازن جو ہے وہ بگڑ رہا ہے معاشرے کا. اور نیک لوگوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, یعنی شریف لوگوں کی علامت یہ بن گئی کہ وہ غنڈہ عناصر سے ڈرتے ہیں. تبھی تو غنڈہ عناصر پھیلتے ہیں, جب ان کی آؤ بھگت ہوتی ہے, جب ان کو دانہ پانی ڈالا جاتا ہے تبھی تو معاشرے میں جو ہے وہ ایسے لوگ جو پھیلتے ہیں، اسی لیے کہ نیک لوگ، آپ کے جیسے لوگ، ہمارے جیسے لوگ انہیں دانہ پانی دیتے ہیں تو وہ کہ وہ اور کھلیں، تاکہ وہ اور کھلیں اور معاشرے میں گند پھیلائیں اور معاشرے کو تباہ کریں. اگر شریفوں کے سامنے کاندھے جھکائے جاتے، یتیموں کے سامنے کاندھے جھکائے جاتے اور بے قصوں کے سامنے کاندھے جھکائے جاتے، اپنے پیروکاروں کے سامنے کاندھے جھکائے جاتے، لیکن اپنے پیروکاروں سے تو پیر چماتے ہیں، اپنے پیروکاروں کے سامنے پیر رکھ دیتے ہیں، جبکہ حضور فرما رہے ہیں کہ، بلکہ پروردگار کہہ رہا ہے حضور سے کہ آپ اپنے کاندھوں کو مومنین کے سامنے جھکا دیں جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں، جو آپ کی اتباع کر رہے ہیں وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کے سامنے آپ اپنے کاندھوں کو جھکائیں. ان کے سامنے کیسے اکڑ لائیں؟ یعنی ماتحتوں کے سامنے اکڑیں گے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے اکڑیں گے، ایک غریب نہتے انسان کے سامنے اکڑ دکھائیں گے آپ؟ آپ کو اگر اکڑنا ہے تو ظالموں کے سامنے آپ اکڑیے، جادوروں کے سامنے آپ اکڑیے، لیکن وہاں تو کاندھے جھکا دیتے ہیں کہ بھائی ان کے خلاف کیوں نہیں کر رہے کاروائی؟ کہا یہ نہیں، یہ بہت بڑے پہلوان ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے یہ بہت بہت بڑی طاقت ہے، اور ان کے خلاف کیوں کیا تھا آپ نے؟ تو کہتے ہیں کمزور آدمی تھے اس لیے کیا تھا، کمزور تھے اس لیے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرا دیا، کمزور تھے اس لیے ان کے خلاف جو ہے غلط فیصلہ سنا دیا، کیونکہ وہ کر نہیں پائیں گے کچھ، کمزور ہے نا، کمزور کو دبا دو، طاقتور کے سامنے جھک جاؤ، یہ باطل پرستی کی علامت ہے، یہ کافروں کی روش ہے کہ وہ طاقت کے سامنے جھک جاتے ہیں. اگر طاقت والے لوگ اللہ اور رسول کو بھی گالی دیں تو بھی یہ خاموش ہو جاتے ہیں، اور کمزور انسان ان کے سامنے اگر آنکھ دکھاتا ہے ان کو تو وہ اس کے دیدے نکال لیتے ہیں، زبان بدھی سے کھینچ لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کمزوروں پہ ظلم کرو، کمزور کو دباؤ. تو اس معاشرے کو کیا کہتے ہیں؟ کفر کا معاشرہ، ظلم والا معاشرہ، ظالم معاشرہ. تو فرماتے ہیں کہ کاندھوں کو جھکائے رکھوں، سیرت کو بہترین رکھوں، انداز سلوک کو پرسکون رکھوں، اخلاق کو پاکیزہ رکھوں، فضیلت کی طرف قدم آگے بڑھاؤں. ایسے جملے، ایک ایک جملے پر، ایک ایک جملے پر انسان کو کام کرنے کی ضرورت ہے، اس پر، اس کو لکھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. یہ کورس ہے، جیسا تعلیمی کورس ہوتا ہے ویسے تربیتی کورس ہے یہ، کہ انسان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی بھی ضرورت ہے. جتنی تعلیم کی ضرورت ہے اتنی تربیت، جتنی معلومات آپ کے پاس ہونا چاہیے اتنا آپ کی تربیت بھی ہونی چاہیے، ورنہ وہ معلومات خود آپ کا گلا گھونٹ دیں گے. فضل و کرم کو اختیار کروں، لوگوں کو سرزنش نہ کروں، غیر مستحق پر بھی احسان کروں. لوگوں کو سرزنش نہ، یعنی جو ہے نا عام لوگوں کو معاف کریں. کاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ خاصان خدا کی صفت بیان کی اللہ سبحانہ وتعالی نے، کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیظ و غضب کو پی جاتے ہیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ماتحتوں کی سرزنش نہیں کرتے، عام لوگوں کی سرزنش نہیں کرتے، عام لوگوں کی سرزنش نہیں کرتے. غیر مستحق پر بھی احسان کرو، ہم کہتے ہیں یہ مستحق ہے، جو غیر مستحق ہے اس پر بھی احسان کیا جائے. صلوات میں غیر مستحق پر بھی احسان کرو، اور حرف حق کہوں، اگرچہ کہ مشکل ہو، حرف حق کہوں چاہے کس قدر مشکل کام کیوں نہ ہو. کیونکہ کبھی حق کہنا جہاد بن جاتا ہے، ظالموں کے سامنے حق گوئی جہاد ہو جاتا ہے، اور حق کہوں اگرچہ کہ مشکل ہی کیوں نہ ہو. حق کہنا بہت سخت کام ہے, ہر کوئی حق نہیں کہہ سکتا. اس کے لیے جرأت چاہیے, اس کے لیے توفیق چاہیے, دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ پروردگار میں میری زبان پر حق جاری فرما اگرچہ کہ وہ کس قدر مشکل ہی کام کیوں نہ ہو. لوگوں کی زبان تو چلتی ہے لیکن حق کے لیے نہیں کھلتی. جس وقت حق بولنا ہوتا ہے نہ جب نہیں کھلتی, جب سچی گواہی دینا ہوتا ہے تب زبان نہیں کھلتی, جب کسی مظلوم کے حق میں گواہی دینا ہو تب زبان نہیں کھلتی, جب کسی مظلوم کی تائید کرنا ہو تب زبان نہیں کھلتی, زبان پہ جب تالے لگ جاتے ہیں. اب میں نے بتایا نا آپ کو, لیکن کوئی کمزور کو گالیاں دینا ہو, اس کی سرزنش کرنا ہو تو یہ زبان بہت تیزی سے چلتی ہے. اور شر کو زیادہ سمجھوں, کسی قدر قلیل کیوں نہ ہو. شر اگر تھوڑا بھی ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کریں, شر نہ کریں اگرچہ کہ شر تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اب کہتے میں نے کیا کیا, تھوڑا سا تو شر کیا. تو وہ تھوڑا سا شر جو ہے وہ تھوڑا شر تھوڑا بھی ہو تو وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. کہ کس نے آ کے چمن میں شگوفے چھوڑ دیے کہ آج تک گل و بلبل میں بول چال نہیں. یہ کس نے کیا یہ شر, کہ ایسے شر پھیلا دیتے ہیں کہ بھائی بھائی کی صورت نہیں دیکھتا, باپ بیٹے کی صورت نہیں دیکھتا. یہ شر ہے. اور وہ قول میں ہو یا عمل میں ہو, اور ان تمام صفات کو اطاعت کے دوام اور جماعت کے الزام اور اہل بدعت کے ترک تعلقات اور ان کی انوکھی آرا کے اختیار کرنے والوں سے کنارہ کشی کے ذریعے مکمل بنا دیں. یہاں غور فرما رہے ہیں کہ اہل بدعت سے بھی کنارہ کشی اختیار کریں. یہ اہل بدعت کون ہے جو نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے دین میں داخل کرتے ہیں, نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں اور کر کے اس کو دین کا حصہ بنا دیتے ہیں. ہاں دین کا حصہ نہ بنائے تو ٹھیک ہے, ہر کوئی نئے کپڑے پہنتا ہے, ہر کوئی جو ہے نیا لباس پہنتا ہے, نئے طریقے کا لباس پہنتا ہے, ہر کوئی نئے انداز کی گھڑیاں پہنتا ہے, نئے نئے بریسلیٹ پہنتا ہے, نئے گھڑیاں بدلتا ہے, نئی نئی اینکیں پہنتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر اس کو دین میں داخل کر دیا جائے کہ یہ بریسلیٹ کو دین میں داخل کر دیا جائے, یہ اینک کو دین میں داخل کر دیا جائے, لباس کو دین میں داخل کر دیا جائے اور اس کی مخالفت کرنے والوں کو دشمن بتایا جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ نے دین میں داخل کیا ہے. اور دین میں وہ چیز جو خارج دین ہے اس کو دین میں داخل کرنا بدعت ہے. اور اگر ایسا کوئی فعل انجام دے تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اہل بدعت کا مقابلہ کریں. بدعتیں وجود میں اس وقت آتی ہے جب علماء سو جاتے ہیں اور عوام کی طرف سے نظریں بچا لیتے ہیں, اور جو کوئی بھی کچھ کام کرتا ہے اس کو کرنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں کہ جو چاہیں آپ کریں, جس طرح کی رسم چاہے ایجاد کر لیں. وہ 200 سال کے بعد اتنی راسخ ہو جائے گی کہ بچے کہیں گے کہ ہم بابا جان کے دادا جان کے زمانے سے کرتے آ رہے ہیں, اب آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے. اتنے 50 سال کے عرصے میں کسی نے نہیں روکا, تو جس زمانے میں ایجاد ہوئی تھی اس زمانے کے علماء کو گرفت میں لیا جانا چاہیے کہ تم اس وقت موجود تھے تو تم نے آواز کیوں نہیں اٹھائی. آپ اندازہ لگائیے کہ اس زمانے میں کوئی چیز کوئی ایجاد کرتا ہے تو کیا اس زمانے کا عالم آواز اٹھاتا ہے؟ کوئی نئی چیز اس وقت دین میں داخل کرتا ہے کوئی شخص, تو اس وقت کے علماء احتجاج کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. وہ 50 سال کے بعد ناسخ ہو جائے گی, 200 سال کے بعد, 500 سال کے بعد. تو اس وقت جو نئی چیز وجود میں آ رہی ہے اور دین میں داخل کی جا رہی ہے, آپ ہر طرح کی رسم کر سکتے ہیں. یہ جو جھگڑے چل رہے ہیں دیکھیے آپ رسومات کے, کہ کچھ لوگ رسم کے مخالف ہیں, کچھ لوگ رسم کو جائز مانتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے, کچھ کوئی کہتا نہیں یہ رسم ہونا چاہیے, کوئی کہتا یہ رسم نہیں ہونا چاہیے. تو اسلام کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آپ اس رسم کو بجا لائیں کہ نہ لائیں, وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ وہ رسم بجا لاتے ہیں کہ نہیں لاتے ہیں. لیکن اگر اس کو دین میں جب داخل کیا جاتا ہے تب رگے حمیت پھڑکنے لگتی ہے, تب جو ہے رگے دین جو ہے وہ پھڑکنے لگتی ہے کہ دین میں کیسے جو ہے آپ داخل کر رہے ہیں کوئی چیز, چاہے وہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو. اچھا نماز ہی کیوں نہ ہو, اس کو دین میں داخل کر دیجیے, دین میں داخل کر دیجیے کوئی چیز نہیں, نماز ایجاد کریے, ایک نماز ایجاد کریے 20 رکعت والی 30 رکعت والی, ایک نئی نماز قائم کیجئے جو محرم میں پڑھنے والی ہو, ماہ رمضان میں پڑھنے والی ایک نماز ایجاد کر دیجئے جو صرف ماہ رمضان میں پڑھی جائے. اب ایک نماز ایجاد کریے کہ لوگ راتوں میں بہت گھوم رہے ہیں, چبوترے بھرے ہوئے, ایک ایسی نماز ایجاد کر دو ماہ محرم میں کہ لوگ اسی میں لگے رہیں اور سارے چبوترے خالی ہو جائیں. ایسی نماز کہ جو شہداء کربلا کے لیے خراج عقیدت پیش کرنے والی 72 رکعت نماز ایجاد کر دیجئے, 72 رکعت نماز جس میں ہر رکعت میں جو ہے وہ ایک پارہ پڑھا جائے, ہر رکعت میں ایک پارہ پوری قوم کو لگا دیجئے. نماز ہے, کوئی مخالفت کر سکتا ہے نماز کی مخالفت؟ ایجاد کر دیجئے, کرنے والوں نے کیا جن کے پاس طاقت تھی. نہیں تو آپ یہ نہیں کہ یہ اچھی چیز ہے, ہر اچھی چیز بنام دین میں داخل نہیں ہو سکتی. ہر اچھی چیز اچھی چیز ہے تو دین میں نہیں داخل ہو سکتی ہے, اور دین میں کوئی چیز آپ کو خراب لگ رہی ہے تو آپ اس کو نکال بھی نہیں سکتے کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے, دین میں ہے لیکن مجھے پسند نہیں ہے. دین کی کوئی چیز نہ نکال سکتے ہیں نہ دین میں کوئی چیز داخل کر سکتے ہیں. اگر کون نوجوان ہے جو اس کو قبول نہیں کرے گا بھی؟ یہ کوئی حساس مسئلہ ہے؟ ہر نوجوان کہے گا بات درست ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اگر ہم ایسا کہیں گے تو نوجوان بھڑک جائیں گے. آپ بھڑکیں گے, آپ نوجوان ہیں نا, آپ قوم ہیں نا, آپ قوم نہیں تو کون ہے پھر؟ آپ لوگ قوم ہیں نا, تو قوم بھڑکے گی اس بات پر یا نہیں بھڑکے گی؟ نہیں بھڑکے گی. کیوں نہیں بھڑکے گی؟ بات صحیح ہے کہ کوئی چیز دین میں نہیں داخل کرنی چاہیے چاہے کتنی اچھی کیوں نہ ہو, کوئی چیز دین سے نہیں نکالنی چاہیے چاہے وہ آپ کو کتنی ہی خراب کیوں نہ لگے. بھائی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, مثال کے طور پہ آپ کہیں بھائی یہ ظہر والی نماز ٹھیک ہے, عصر والی ٹھیک ہے, یہ صبح والی نماز جو ہے وہ دو ہی تو ہے اس کو نکال دیجئے, 4 والی تو پڑھ لوں گا, 8 والی بھی پڑھ لوں, ظہر کی 4 بھی پڑھوں گا, عصر کی 4 بھی پڑھوں گا, لیکن یہ جو صبح والی جو ہے وہ نکال دیجئے, وہ اچھی نہیں لگ رہی ہے مجھے, مجھے وہ پسند نہیں ہے, وہ نماز پسند نہیں, نکال دیجئے. دیکھیے نکال کے نکال سکتے ہیں آپ؟ جب نکال نہیں سکتے تو داخل بھی نہیں کر سکتے. کوئی دین سے کوئی چیز آپ نکال نہیں سکتے اور دین میں کوئی چیز داخل نہیں کر سکتے. ائمہ نے اس کے خلاف جہاد کیا ہے, جب بھی کوئی نئی بدعت ایجاد ہوتی ائمہ کی طرف سے احتجاج ہوتا, اسی لیے تو حکومت ائمہ علیہ السلام سے خوف کھاتی تھی کہ کوئی چیز ایجاد کرنے سے پہلے ڈرتے تھے کہ اگر کوئی چیز ایجاد کر دیں تو ائمہ کی طرف سے ضرور مخالفت ہوگی, یہ ضرور بولیں گے. اب ان کو معلوم ہے کہ کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے, کون عالم بول سکتا ہے, اندازہ لگا لیتے ہیں لوگ کہ کون بول سکتا ہے, جو بول سکتا ہے اس کے منہ پہ ٹیپ لگا دیتے ہیں, تالا لگا دیتے ہیں. دو ہی چیز ہوتی ہے, دیکھیے اہل باطل جو ہے وہ دو طریقے استعمال کرتے ہیں, ایک تو باطل کو منوانے کے لیے دو حربے استعمال ہوتے ہیں ہمیشہ, ایک تو خزانے کے منہ کھول دیے جاتے ہیں جسے جلب منفیت کہتے ہیں, اور یہ کہ اگر کوئی یعنی اگر کوئی زیادہ احساس مند ہے تو اس کے اوپر تلوار لٹکا دیتے ہیں اس کے سر, تاکہ جرات اظہار کو سلب کر لیا جائے, جرات اظہار کو سلب کر لیا جائے, اس کے لیے تلوار سر پہ لٹکا دی جائے. تاکہ وہ کچھ بول نہ سکے, بولے تو اس کے اوپر سر پہ تلوار ہے کہ خاموش بٹھا دیا جائے, گھر میں بٹھا کے تالے لگا دیا جائے اور پہرے لگا دیے جائیں کہ باہر ہی نہ نکلیں, ہمیں ڈسٹرب نہ کریں, ہم کو جو کرنا ہے ہم وہ کرتے رہیں گے, جس طرح سے چاہیں ہم کھلواڑ کریں گے, ہم چاہیں تو ممبروں پہ بندروں کو نچوا دیں گے, تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ جی تو وہ جو ہے ہم جو چاہیں کریں گے, دین ہمارے ہاتھ کا کھلونا ہے, اور کہیں یہ لوگ تو ان کو بولنے نہیں دیں گے, جو بول سکتے ان کو بولنے نہیں دیں گے. اور کتنے لوگوں سے کہتے ہیں آپ شہر ہی میں مت رہیے, یہاں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو اعتراض کرنا پڑے گا, لہٰذا آپ رہیے مت شہر میں. اس لیے کوئی نہیں رہتا ہے, کوشش کرتے ہیں کہ نہ رہے, اور رہے تو آپ باہر نہ نکلیں, کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو بولنا پڑے گا, لہٰذا آپ دیکھیے نہ نکلیے, گوشہ نشین ہو جائیے. پھر یہ سب کون کرے گا بھائی, یہ ساری چیزیں کون کرے گا؟ تو ہم لوگ ہیں نہ کرنے کے لیے, ہم لوگ کریں گے سارے. پھر مجلسیں کون پڑھے گا؟ تو ہم لوگ ہیں نا, ہم پڑھیں گے. پھر جو مدرسے ہیں اس کو تالا لگا دیا جائے کیا؟ ہاں تالے لگا دیجئے, سارے مدرسوں کو تالے لگا دیجئے, جو بھی مدرسے سے پڑھ رہا ہے اس کو جو ہے شہر بدر کر دیجئے, جو عالم ہے اس کے گھر پہ تالے لگا دیجئے, جو کہیں کچھ نہ پڑھا ہو اس کو لا کے ممبر پہ بٹھا دیجئے, تاکہ وہ اور ہم ایک جیسے ہوں, اور اس کے منہ میں اپنی بولی رکھیں, کان میں جو بولیں وہ منہ سے وہ بولتا رہے, یہ پڑھیں تو یہی پڑھے گا, اتنی دیر تک پڑھنا ہے تو اتنی دیر تک پڑھے گا, اپنے ہاتھ کا کھلونا رہے گا, جب چاہیں جب اس کو جو ہے استعمال کریں, ڈگ ڈگی بچائیں. تو عزیزان گرامی, یہی تو خاور صاحب نے کہا تھا کہ کیسے کیسے لوگ ممبر پر نظر آنے لگے, زیر ممبر بیٹھیے توہین ممبر دیکھیے, اور ایسے شعرا کو جو ہے وہ زندگی میں بند کر دیا, ہمارے محلے کے تھے, بند کر دیا اور کوئی نہیں سنتے تھے, مرنے کے بعد یاد خاور منائی گئی, اور کئی سال تک بڑے بڑی محفلیں ہوئی ان کے نام سے, اور بڑے بڑے مشاعرے ہوئے یاد خاور کے نام سے, لیکن زندگی میں کوئی جاتا تھا تو کوئی انہیں سلام تک نہیں کرتا تھا, میں دیکھ چکا ہوں, سلام تک کوئی نہیں کرتا تھا, مرنے کے بعد یاد خاور کے بڑے بڑے مشاعرے ہوئے. میں نا سلوات پڑھتے ہیں امام, امام فرماتے ہیں اللہم صل علی محمد و آلہ واجعل اوسع رزقک علی اذا کبرت و اقوى قوتک فی اذا نصبت ولا تبتلینی بالکسل عن عبادتک ولا العمى عن سبیلک. فرماتے ہیں کہ اب میرے وسیع ترین رزق کو میرے بڑھاپے میں عطا فرما. امام دعا کر, میرا جو رزق ہے وہ مجھے بڑھاپے میں عطا فرما, اور قوی ترین قوت کو عاجزی کے دور میں مرحمت فرما, مجھے عبادت کی کسل مندی میں مبتلا نہ کرنا کہ عبادتوں کے معاملے میں میں کسل مندی میں گرفتار ہو جاؤں, اور اپنے راہ حق سے اندھا نہ بننے دینا, اور اپنی محبت کے خلاف کوئی اقدام نہ کرنے دینا, اپنی محبت کے خلاف کوئی اقدام نہ کرنے دینا. جو تیرے ساتھ رہیں, ایسا نہ ہو کہ جو تیرے ساتھ رہیں ان سے الگ نہ ہونے پاؤں, یعنی جو تیرے ساتھ رہیں ان سے الگ نہ ہونے پاؤں, اور جو تجھ سے الگ ہو جائیں ان کے ساتھ نہ رہنے پاؤں. دیکھیں آیت اللہ حسن زادہ عمولی ایک بہت بڑی شخصیت ہے, وہ کہتے ہیں کہ نامحرم جو ہے وہ صرف عورتیں نامحرم نہیں ہیں, بلکہ کتنے مرد ہیں جو نامحرم ہیں, مرد مرد کے لیے نامحرم ہے. کیوں؟ جو محرم راز نہیں ہے وہ نامحرم ہے. محرم راز کون ہے؟ جو اللہ والا, آپ اللہ والے وہ بھی اللہ والا, تو وہ آپ کے لیے دونوں ایک دوسرے کے لیے محرم ہیں. اور اگر کوئی دشمن خدا ہو, شہوت پرست ہو, شیطان پرست ہو, خود پسند ہو, ہوا پرست ہو, تو وہ آپ کے لیے نامحرم ہے, چاہے مرد ہی کیوں نہ ہو. ایسے مردوں سے بھی پردہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے, ایسے مردوں سے بھی پرہیز کریں جو آپ کو شہوت رانی کی طرف لے جائیں, ایسے نوجوان بچوں سے پردہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ والے ہیں وہ شیطان والے. تو اللہ والے شیطان والے آپس میں کیسے مل سکتے ہیں بھائی؟ کیسے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ سکتے؟ اور یہی بات خواتین کے لیے بھی ہے. خواتین کے لیے محرم ہیں, لیکن کچھ خواتین ایسی ہیں جو کچھ خواتین کے لیے نامحرم ہیں, انہیں روکنا پڑتا ہے کہ اس خاتون کے بغل میں نہ بیٹھنا, ان لڑکیوں سے گفتگو نہ کرنا, یہ لڑکیاں تمہیں بہکا دیں گی, یہ لڑکیاں تمہیں اپنا ہم رنگ بنا دیں گی. لہذا یہ نہیں کہ عورتیں مردوں کے لیے ہی نامحرم ہو اور عورتوں کے لیے مرد ہی نامحرم ہو, بلکہ عورت کے لیے عورت بھی نامحرم بن سکتی ہے اور مرد کے لیے مرد بھی نامحرم بن سکتا ہے. محرم کون ہے؟ مومن مومن کے لیے محرم ہے, اور مومن کافر کے لیے نامحرم ہے. تو فرماتے ہیں کہ مجھے تیرے ساتھ رہے ان سے الگ نہ ہونے پاؤں, اور تو تجھ سے الگ ہو جائے ان کے ساتھ نہ رہنے پاؤں. جنہوں نے تجھ سے ترک تعلق کر لیا ہے اس کے ساتھ میں نہ رہنے پاؤں. اور کس کے ساتھ رہوں پھر؟ اس کے ساتھ رہوں جو تیرے ساتھ ہے, جو تیرے ساتھ. اس لیے کہ یہ جو رشتہ ہے نہ یہ دنیا میں ٹوٹنے والا ہے نہ آخرت میں ٹوٹنے. اسی لیے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, کہ تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی. مومن کا مومن سے جو رشتہ ہے وہ یہاں بھی باقی رہنے والا ہے, وہاں بھی باقی رہنے والا ہے. اس لیے کہ دونوں بشکل صورت انسان محشور ہوں گے, لیکن یہاں پر کوئی انسانی شکل میں ہے, کوئی حیوانی شکل میں ہے, وہ ارتباط قائم بھی کر لے تو وہاں جا کے یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے کہ حیوان سے انسان کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہوتا. جب مختلف شکلوں میں محشور ہوں گے, تو رشتہ ٹوٹ جائے گا. یہاں بڑے دوست ہیں, تو مومن اگر کافر کا یہاں دوست بن بھی جائے تو موت کے بعد رشتہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے کہ وہ الگ شکل میں محشور ہوگا, یہ الگ شکل میں محشور ہوگا. رشتہ ٹوٹ گیا. انسان اگر جانور کے ساتھ بھی رہے تب بھی وہ ساتھ نہیں مانا جاتا. ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کتنی چونٹیاں رہتی ہیں ہمارے ساتھ, پھر بھی ہم اکیلے مانے جاتے ہیں. کتنی مچھیاں ہمارے ساتھ رہتی ہیں لیکن پھر بھی ہم اکیلے مانے جاتے ہیں. اس لیے کہ رشتہ ٹوٹ گیا. مومن کا مومن سے رشتہ ہے, رہے گا, لیکن عجیب مومنین ہیں جو مومنین سے رشتہ نہیں جوڑتے جبکہ ان کے ساتھ واسطہ ہمیشہ پڑنے والا ہے, ہر موڑ پہ ان سے ملاقات ہونے والی ہے. اگر آپ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک جگہ پر 10 مومنین ہو تو آپس میں اختلاف نہیں ہوگا, 40 انبیاء ہو تو جھگڑا نہیں ہوگا, 2 مولوی ہو تو جھگڑا ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان بیچ میں آ جاتا ہے اور شیطان نہیں چاہتا کہ آپس میں رشتہ. صلوات پڑھے محمد. فرماتے اللہم اجعلنی اصول بک عند الضرورہ واسألک عند الحاجہ. فرماتے پروردگار مجھے ایسا بنا دے کہ ضرورت کے وقت تیرے ذریعے حملہ کروں اور حاجت کے موقع پر تجھ سے سوال کروں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیسے حملہ کریں گے, آپ کے ساتھ کون ہے؟ اگر آپ کہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ کیا ساتھ دیتا, وہ تو اس کا جلوہ تو قیامت میں نظر آئے گا, یہاں کیا ہے؟ یہ سب اللہ آخرت میں آپ کا ساتھ دے گا, یہاں دنیا میں تو اللہ نہیں چلے گا. اگر اللہ کے بھروسے پہ آپ رہیں گے تو دنیا نہیں چلنے والی ہے, یہ کہا جاتا ہے. آپ کیسے نہج سے حملہ کریں گے, طاقتوروں کے مقابلے میں کیسے لڑیں گے آپ؟ اگر آپ کہیں کہ میں اللہ کی طاقت سے, کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. جب امام خمینی نے مشرق و مغرب سے جھگڑا کر لیا تھا, رشیا اور امریکہ دونوں سے رشتہ توڑ لیا تھا, شرق اور غرب دونوں کی طاقت سے رشتہ توڑ لیا تھا, تو سب یہی کہہ رہے تھے کہ پھر آپ کس کی طاقت سے لڑیں گے, کس کے بلبوتے پہ لڑیں گے, کس کے ذریعے سے آپ حملہ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی طاقت سے. تو کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا اللہ کی طاقت سے زمین پہ جھگڑا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی طاقت کو زمین پہ منگایا جا سکتا ہے؟ اس وقت کون آ کے بچائے گا اس وقت؟ اس وقت تو پہلوان ہی بچا سکتا ہے. اگر پہلوان ہی بچا سکتا ہے اس وقت تو اللہ نہیں آ سکتا ہے. امام کہہ رہے ہیں نہیں, ہر وقت اللہ آ سکتا ہے. اللہ آنا کیا ہے؟ اللہ تو رہتا ہی ہے, رگے گردن سے زیادہ قریب. آپ کو اللہ سے قریب ہونا ہے, اللہ آپ سے قریب ہے, آپ دور ہیں اللہ سے. تو فرماتے ہیں کہ ضرورت کے وقت تیرے ذریعے حملہ کروں, یعنی گویا اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے. جب چاہے اللہ کی طاقت سے فائدہ اٹھائیں اور حملہ کر دیں. بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرا جائے, بڑی بڑی قوتوں سے ٹکرا جائے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مومن نہیں ڈر سکتا. اگر ڈر جائے تو مومن نہیں ہے وہ. اگر اس کو اللہ کی ذات سے بھروسہ نہیں ہے تو پھر وہ مومن کیا ہو؟ مومن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ پہ ایمان نہیں ہے پھر بھی مومن ہے, اللہ پہ توکل نہیں ہے پھر بھی مومن ہے. کیسا مومن ہے؟ کیسا مومن ہے؟ یعنی گنڈے سے ڈر رہا ہے مگر اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے, پہلوان سے ڈر رہا ہے مگر اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے. کبھی اللہ پہ تو بھروسہ کر کے دیکھیں. یعنی جب ہم ایک معمولی لوگوں پر بھروسہ کر کے دیکھتے ہیں تو کیوں نہیں اللہ کو آزما لیتے؟ جب سب کو آزما رہے ہیں تو کم سے کم ایک دوست سمجھ کے آزما لیں. خدا سمجھ کے نہیں تو کم سے کم ایک دوست سمجھ کے آزما لیں. اللہ کو آزما کے دیکھیں نا. فرماتے ہیں کہ حاجت کے موقع پر تجھ سے سوال کروں, مسکینی میں تیری بارگاہ میں گڑ گڑاؤں, اور مجھے ایسی آزمائش میں نہ ڈال دینا کہ مجبوری میں تیرے غیر سے مدد مانگوں. ایسی مجبوری نہیں ہونا چاہیے کہ غیر سے مدد مانگے. جناب ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو جبرائیل امین نے کہا میں آپ کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں, کوئی مدد میں کر سکتا ہوں آپ کی؟ اگر مدد کی ضرورت بھی پڑ جائے تو آپ سے نہیں, اگر ضرورت پڑ بھی جائے مدد کی تو آپ سے نہیں, کیونکہ آپ غیر خدا ہیں. خدا تو نہیں ہے نا, آپ میرے خالق ہیں. حضرت جبرائیل کو کہہ رہے ہیں جن کے پاس قدرت ہے, جو چاہے تو مدد کر سکتے ہیں خلیل کی. کہا نہیں, اما فلا, آپ سے نہیں, اگر ضرورت بھی پڑ جائے تو آپ سے نہیں. امام فرما رہے ہیں کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے, ضرورت پڑ جائے تو غیر سے مدد نہ مانگو, مجبوری میں تیرے غیر سے مدد نہ مانگو, اور فقیری میں غیر کے دروازے پر ہاتھ پھیلا کر خضوع کا اظہار کروں. غیر کے دروازے پر ہاتھ پھیلا کر خضوع و خشوع کا مظاہرہ کروں, اس کے سامنے گڑگڑاؤں. بندے کے سامنے کیسے بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے سامنے نہیں گڑگڑاتے, بندوں کے سامنے گڑگڑاتے ہیں. ایک فقیر دوسرے فقیر کو کیا دے سکتا ہے؟ انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تم سب کے سب محتاج ہو, اللہ غنی و حمید ہے. انتم الفقراء, تم سب کے سب فقیر ہو, تم سب کے سب محتاج ہو, اللہ غنی مطلق ہے, وہی غنی واحد ہے, وہی ہے, اور اس کے علاوہ سب اس کے محتاج ہیں. کوئی بھی ہو, نبی ہو, ولی ہو, رسول, کوئی بھی, سب محتاج ہے اللہ کی بارگاہ میں. اس کی طاقت کے محتاج ہیں, اس کی قدرت کے محتاج ہیں, اس کی ذات کے محتاج ہیں. اب محتاج ہے اللہ کی ذات. اللہ غنی ہے, اس کے علاوہ کوئی غنی نہیں ہے, کوئی غنی نہیں. فرماتے ہیں امام, فرماتے ہیں کہ فقیری میں غیر کے دروازے پر ہاتھ پھیلا کر خضوع کا اظہار کروں, اور خوف میں تیرے غیر سے فریاد نہ کرنے پاؤں. کہ خوف طاری ہو جائے تو غیروں سے مدد مانگو کہ آپ میری مدد کریے, آپ میری مدد کریے, میں مشکل میں پھنس گیا ہوں, لیڈروں کے پاس بھاگ رہے ہیں. پہلوانوں کے پاس بھاگ رہے ہیں کہ مجھ پر آفت آ گئی ہے. پہلوانوں سے ڈر کے پہلوانوں کے پاس بھاگ رہے ہیں, گنڈوں سے ڈر کے گنڈوں کے پاس بھاگ رہے ہیں. یعنی عام گنڈوں سے ڈر کے جو ہے وہ سیاسی گنڈوں کے پاس بھاگ رہے ہیں. کسی سے بھی مدد نہ مانگے, اللہ کافی ہے. خوف کی حالت میں بھی فرماتے ہیں کہ خوف میں تیرے غیر سے فریاد نہ کرنے پاؤں کہ تیرے غیر کے پاس جا کر دستک دوں. اگر غیر سے فریاد کر رہا ہے تو پھر اس کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. آپ کسی کی مدد کرنے کے لیے جائیے, سیاست میں جائیے, آپ ان کی دیوڑیوں پہ جائیے, مگر ان کو بچانے کے لیے جائیے, ان کی مدد کے لیے جائیے. شریعت کو ضرورت پڑے جائیں, دین کو ضرورت پڑے جائیں, خود ان کو بھی ضرورت پڑے تو جائیں, ان کی مدد کے لیے جائیں. آپ سیاسی لوگ اگر گرفتار ہیں تو ان کی مدد کے لیے جائیں, ان سے مدد لینے کے لیے نہ جائیں, ان سے ان کی مدد کرنے کے لیے جائیں, ان کی مدد کرنے کے لیے جائیں. ان امیروں کے پاس جائیں مگر امیروں کی مدد کرنے کے لیے جائیں, انہیں مسائل بتانے کے لیے جائیں, انہیں سمجھانے کے لیے جائیں, انہیں پڑھانے کے لیے جائیں, انہیں بتانے کے لیے جائیں. ایسا نہیں کہ امیروں سے رشتہ توڑ لے, لیکن امیروں کے دروازے پر مانگنے کے لیے نہ جائیں, انہیں عطا کرنے کے لیے جائیں. اس لیے کہ امیر جو ہوتے ہیں وہ بھی علم کے غریب ہوتے ہیں, اخلاق کے یتیم ہوتے ہیں, کردار کے یتیم ہوتے ہیں. ان پر بھی شفقت کا ہاتھ پھیرنے کی ضرورت ہے, انہیں بھی حوصلہ دینے کی ضرورت ہے. دولت ہے مگر خوف زدہ ہے, انہیں ہمت دلانے کی ضرورت ہے. پیسے رکھ کے پریشان ہیں, گھر پہ پولیس کو بٹھا لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تو ان کے پاس جائیں, آپ جا کے انہیں حوصلہ دیں. اس لیے کہ پیسہ طاقت تو نہیں دے سکتا, پیسہ جرات تو نہیں دے سکتا آپ کو, پیسہ حوصلہ تو نہیں دے سکتا آپ کو. لہٰذا حوصلہ بڑھانے کے لیے دولت مندوں کے دروازے پر جائے, ان کی مدد کے لیے جائے, دولت مندوں سے مانگنے کے لیے. امام آپ کو کتنا بلند کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ہم ہیں کہ بلند ہونا ہی نہیں چاہتے. ہم تو گندی نالی کے کیڑے, ہم تو اسی میں پستیوں میں رہنا چاہتے ہیں. امام چاہتے ہیں کہ ان جراثیم کو نکالیں, اس آب حیات کے اندر چھپے ہوئے جو کیڑے ہیں اس نطفے میں, اس نجس نطفوں کو نکال کر ملے اعلیٰ تک پہنچائیں. امام یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو پاک کریں. امام چاہتے ہیں, کہتے ہیں کہ خوف میں تیرے غیر سے فریاد نہ کرنے پاؤں, اس طرح تیری بارگاہ میں محرومی, ناکامی اور بے اعتنائی کا مستحق ہو جاؤں. اے بہترین رحم کرنے والے, اے بہترین رحم کرنے والے, اگر میں غیر سے اگر فریاد مانگوں نا تو پھر اللہ مجھے محروم کر دے گا. کہیں گے تم جس کے پاس جا رہے ہیں نا انہی سے مانگو. جب تم کو مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے تو پھر میں تمہاری کیوں مدد کروں؟ یعنی کہتے ہیں کہ اوپر سے کچھ آپ تھوڑا سا آپ کر دیں, پورا تو پہلوان کریں گے, آپ تھوڑا سا کر دیجئے. اللہ سے کہتے ہیں کچھ آپ بھی مدد, جب سب مدد ان سے اصل مدد میں ان سے لے رہا ہوں, تھوڑا تو بھی کر دے, تو کام بگاڑ مت. یعنی مطلب یہ رہتا ہے کہ نعوذ باللہ, اللہ سے کہتے ہیں تو کام مت بگاڑ, پہلوان میرا کام کرنے والے ہیں, سیاسی شخصیت میرا کام کرنے والی ہے, لیڈر صاحب نے تیقن دے دیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تو کام بگاڑ دے, میرے ستارے گردش میں لا دے اور مجھے پھنسا دے. یہ کام مت کر, تو خاموش بیٹھ جا, بس کافی ہے, پہلوان پورا نبھا لیں گے. یعنی صرف اللہ سے جو دعا کرتے ہیں نا, اس کو نعوذ باللہ شر سے بچنے کے لیے, یعنی اللہ شر کرنے والا ہے. اور پھر غیروں سے فریاد کر کے جب کام نہیں بنتا ہے, پھر آ کے کہتے ہیں پروردگار اب تو کر دے, تو اللہ کہے گا جن کے پاس گئے تھے انہی کے پاس جاؤ, ہمارے پاس کیوں آ رہے؟
نعرہ تکبیر اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, صلوا اللہ علیہ وسلم, محمد علی
محمد. امام فرماتے ہیں اللہم اجعل ما یلقی الشیطان فی روئی من التمنی والتعطمی والحسد ذکرا. فرماتے خدایا شیطان میرے دل میں جو آرزوئیں, خیالات اور حسد پیدا کراتا ہے, اسے اپنی عظمت کی یاد, اپنی قدرت کی فکر اور دشمن کے مقابلے میں تدبیر کرنے میں تبدیل کر دے. اور جو میری زبان پر کلمہ فحش, بدگوئی, سب و شتم, جھوٹی گواہی, مومن غائب کی غیبت, مومن حاضر کے لیے گالیاں ہے نا وغیرہ جاری کرنا چاہتا ہے, اس کے بدلے اپنی حمد و ثنا, اپنی عمیق ترین ستائش، اپنی تمجید اور بزرگی کے بیان کا تسلسل، اپنی نعمت کا شکر، اپنے احسان کا اعتراف اور اپنی نعمتوں کے شمار کو قرار دے دے. یعنی جس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، یعنی جس پر اللہ اپنی رحمت کو روک لیتا ہے، اس کی زبان پہ گالیاں جاری کر دیتا ہے، کلمہ فحش جاری کر دیتا ہے، بدگوئی اس کی زبان پہ، سب و شتم، جھوٹی گواہی اس کی زبان پہ جاری ہو جاتی ہے کہ جھوٹی گواہی ہمیشہ کے لیے عدالت کو سلب کر لیتی. مومن غائب کی غیبت، مومن حاضر کے لیے، حاضر مومن کے لیے گالیاں، یہ کون دیتا ہے؟ جس پر سے اللہ اپنی رحمت کا سایہ اٹھا لیتا ہے، جس کو شیطان اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، جو شیطان کا مرید بن جاتا ہے، اب شیطان اس کی زبان پر اپنے الفاظ جاری کراتا ہے اور اپنے ارادوں کو اس کے ذریعے سے پورا کرتا ہے. تو جو چاہتا ہے نا، وہ اس کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، اب اس کے ذریعے سے کام کرواتا ہے. یہ شیطان پرستوں کی علامت ہے کہ وہ مومن حاضر کو گالیاں دیتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں، بدگوئی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے بدلے اپنی حمد و ثنا، اپنی عمیق ترین ستائش، اپنی تمجید اور بزرگی کے بیان کا تصرف، یعنی ان کی زبان پر اللہ اکبر ہوتا ہے، ان کی زبان پر الحمدللہ ہوتا ہے، ان کی زبان پر سبحان اللہ ہوتا ہے. یہ الحمدللہ، یہ سبحان اللہ، یہ کہاں سے ہم نے سیکھا ہے؟ اگر ہم ان کو نہ مانتے ہوتے تو ہماری زبان پر اللہ اکبر کیسے جاری ہوتا؟ ہم اگر ان کو نہ ماننے والے ہوتے تو ہم حمد خدا کیسے کرتے؟ اگر ہم ان کو نہ ماننے والے ہوتے تو یہ درس ہمیں کہاں سے ملتا کہ آج جو ہماری زبان پہ سبحان اللہ ہے ان کو ماننے کی وجہ سے ہے، ورنہ ان کے علاوہ کسی اور کو مانتے ہوتے، ان کی پیروی کرتے ہوتے تو ہماری زبان پر بھی گالیاں جاری ہو جاتی. اللہ نے جو ہمیں توفیق تسبیح عطا فرمایا ہے وہ اہل بیت کی محبت کا طفیل ہے. ان سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ہم اللہ والے ہوئے ہیں. اب امام یہاں صلوات بھیجتے ہیں، اللہم صلی اللہ. اب یہاں دعا کا ایک انداز ہے کہ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ ولا اظلمن وانت مطیق. پروردگار محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھ پر ظلم نہ ہونے پائے، جبکہ تو مجھ سے دفاع کرنے کی قوت رکھتا ہے. یہ راز و نیاز کا کیسا انداز ہے، اللہ سے گفتگو کا کیسا انداز ہے، اللہ سے کہا راز و نیاز کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پروردگار مجھ پر ظلم نہ ہونے پائے. کیوں نہ ظلم ہونے پائے؟ اس لیے کہ جب تو میرا دفاع کرنے والا ہے تو مجھ پر ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ ظلم نہ ہونے پائے جبکہ تو مجھ سے دفاع کرنے کی قوت رکھتا ہے اور میں کسی پر ظلم نہ کرنے پاؤں. کیوں؟ جبکہ تو میرا ہاتھ پکڑنے کی قوت رکھتا ہے. اگر میں ظلم کرنا بھی چاہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں پروردگار میں نے تیرے اپنے وجود کو تیرے حوالے کر دیا ہے، جب بھی میرا دل کہے ہاتھ اٹھانے کے لیے، کسی پہ ظلم کرنے کے لیے، تو تو میرا ہاتھ روک لینا تاکہ میرے ہاتھ سے کسی کے لیے ظلم نہ صادر ہو. تو میرا ہاتھ پکڑنے کی قوت رکھتا ہے تو پھر کیوں میرے ہاتھ سے ظلم صادر ہو رہا ہے؟ یعنی جن لوگوں جو لوگ ظلم کر رہے ہیں اللہ نے ان کا ہاتھ چھوڑ دیا ہے. اگر اللہ ہاتھ پکڑ لیتا تو وہ ظلم نہ کرتے. تو ظالموں کے ہاتھ اللہ نے چھوڑ دیے ہیں، اور جب اللہ کسی کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی ایسی گرفت کرتا ہے. یہ جو اللہ کی ڈھیل ہوتی ہے نا وہ خطرناک ہوتی ہے. یہ جب ڈھیل دی جاتی ہے نا اس کے بعد کھینچنے کے لیے، جہنم میں کھینچنے کے لیے ڈھیل دی جاتی ہے. یزید کو ڈھیل دے دیا تھا، اس کے ہاتھ روک لیا تھا، روکا نہیں تھا اللہ نے، جس کی وجہ سے اس سے ظلم صادر ہو گیا. یہ جو ظلم صادر ہوا اللہ نے اس کے ہاتھ کو پکڑا نہیں تھا. آپ یہ جانیے کہ اگر آپ کے ہاتھ سے ظلم نہیں ہو رہا ہے تو اللہ آپ کو روک رہا ہے. میں گمراہ نہ ہونے پاؤں کہ تو میری ہدایت کر سکتا ہے، تو میری ہدایت کر سکتا ہے. لہذا میں گمراہ نہ ہونے پاؤں اور میں محتاج نہ ہونے پاؤں کہ تو وسعت عطا کر سکتا ہے, اور میں سرکشی اختیار نہ کرنے پاؤں کہ ساری طاقتوں کا سرچشمہ تیری ہی ذات ہے. یہ راز و نیاز کا انداز, اللہ سے گفتگو کا سلیقہ, آپ کتنی دیر اللہ سے بات کر سکتے ہیں؟ کیا بات کریں گے آپ اللہ سے, یہ بتائیے؟ کیا دعا کریں گے آپ؟ دعائیں سنیے جو مسجدوں سے دعائیں ہوتی ہیں ماہ رمضان میں وغیرہ, وہی ریپیٹ والے جملے, تو تین چار دعاؤں کے الفاظ ہوتے ہیں بس. اللہ ہمیں روزگار عطا فرما, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما, ناقد خدا لڑکیوں کی صد خدائی فرما, بس یہی ہے. صحت یاب فرما, دو چار جملے پوری زندگی وہی رٹے رٹائے جملے, زندگی بھر وہی اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے بس. امام کیسے کیسے معرفت کے جملے آپ کو دے رہے ہیں, دعا کا کیسا سلیقہ سکھا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس سے محروم ہیں. خدایا میں تیری مغفرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں, اللہم الا مغفرتک وفدت والى عفوك قصدت والى تجاوزك اشتقت وبفضلك وثقت وليس عندي ما يوجب لي مغفرتك ولا في عملي ما استحق به عفوك وما لي بعد ان حكمت على نفسي الا فضلك فصل على محمد وآله وتفضل علي. خدایا میں تیری خدایا میں تیری مغفرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اور میں نے تیری معافی کا ارادہ کیا ہے. امام سجاد فرما رہے ہیں جن کی شہادت کی آج تاریخ ہے, اور تیرے درگزر کرنے کا مشتاق ہوں اور تیرے فضل پر بھروسہ رکھتا ہوں, اور میرے پاس کوئی ایسی شے نہیں ہے جو سامان مغفرت بن سکے. میرے پاس کوئی ایسی شے نہیں ہے جو سامان مغفرت بن سکے, اور نہ میرے اعمال میں کوئی ایسا عمل جو معافی کا حقدار بنا سکے. کون سا عمل میں بتا کے کہوں گا پروردگار مجھے معاف کر دے, میں نے یہ نیک کام انجام دیا ہے؟ کون سا نیک کام ہمارے دامن میں ایسا ہے سوائے کانٹے بھرے ہوئے, انہیں ستایا ان کو لوٹا, ان کو مارا ان کو ستایا, ان کی غیبت, ان سے چغل خوری, ان کو گالی, ان پہ ظلم, ان کے ساتھ جھوٹی گواہی, ان پہ ظلم, اس کے علاوہ ہمارے دامن میں ہے کیا؟ ہے کیا ہمارے دامن میں کوئی ایسا عمل جو معافی کا حقدار بنا سکے؟ اور جب میں خود اپنے خلاف فیصلہ کر رہا ہوں تو اب تیرے فضل و کرم کے علاوہ باقی ہی کیا رہ جاتا ہے؟ جب میں خود اعتراف کر رہا ہوں کہ سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کلمہ یونسیا آیہ کریمہ مجرب ترین دعا لا الہ الا انت سبحانک, جب میں خود اعتراف کر رہا ہوں, جب میں خود اپنے خلاف فیصلہ دے رہا ہوں کہ انسان کتنا عجیب ہے, خاطی بھی وہی ہے, مجرم بھی وہی ہے, منصف بھی وہی ہے, جرم بھی اسی نے کیا ہے اور پھر منصف بھی وہی ہے, مجرم بھی وہی ہے, منصف بھی وہی ہے. لہذا اے پروردگار اب محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھ پر فضل و کرم فرما, اور مجھ پر فضل و کرم فرما. یہ کس کے تصدق میں؟ محمد و آل محمد کے طفیل میں. صلوات پڑھے محمد. اللهم وانتقني بالهدى والهمني التقوى ووفقني للتي هي ازكى واستعملني بما هو ارضى. فرماتے ہیں کہ میری زبان کو ہدایت کے ساتھ گویا بنا دے, اور مجھے تقوی کا الہام عطا فرما, اور پاکیزہ ترین راہ عمل کی ہدایت فرما. جو دیکھیے شکر پورے کو شکر, جو چاہتا ہے نا اس کو وہ ملتا ہے. انسان پوری زندگی جو کچھ طلب کرتا ہے اسے وہ چیز ملی جاتی ہے, تو جب وہ مانگتا ہی ہے کسی کے پیچھے دوڑتا ہی ہے تو کیوں نہ ایسی فضیلتوں کی طرف دوڑے کہ جو بازار میں ملنے والی نہیں ہے, جو دنیا میں ہم کما نہیں سکتے, پیسے سے خرید نہیں سکتے, ایسی چیز اللہ سے مانگے جو ہم محنت کر کے بھی حاصل نہیں کر سکتے. کیا ہم بازار سے تقوی کا لباس خرید سکتے ہیں؟ کیا ہم ہدایت کا زیور خرید سکتے ہیں بازار سے؟ تو ہم پروردگار سے کہیں نا کہ پروردگار میری زبان کو ہدایت کے ساتھ گویا بنا دے اور مجھے تقوی کا الہام عطا فرما اور پاکیزہ ترین راہ عمل کی ہدایت فرما اور اس کام میں لگا دے جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو. کہ ہم کوئی نہ کوئی کام میں لگے ہوئے ہیں. کون سے کام میں لگے ہوئے ہیں؟ جس کو ہم بہتر سمجھتے ہیں. ہمیں ایسے کام میں لگا دے جس کو تو پسند کرتا ہو, ایسے کام میں, تاکہ ہماری زندگی شیطان کی چراگاہ نہ بننے پائے. اور امام نے کیا کہا کہ جس وقت میری زندگی شیطان کی چراگاہ بننے لگے تو میری زندگی کو تو سلب کر لے, تو میری حیات کو سلب کر لے. کیوں میں زندہ رہ کے کیا کہوں؟ شیطان کی پرستش میں زندہ رہوں؟ فرماتے ہیں خدایا اللہم اللہم اسلک بی الطریقۃ المثلی واجعلنی علی ملتک. خدایا مجھے بہترین راستے پر لگا دے اور میری حیات و موت کو اپنے قانون پر قرار دے دے. اس کے بعد امام صلوات پیشتے فرماتے ہیں اللہم صل علی محمد و آلہ و متعنی بالاقتصاد و جعلنی من اہل الصداد. وہ تیزی سے میں آگے بڑھا تاکہ آپ فہرست وار مطالب کو کم سے کم سن لیں, اس کے بعد اس کی تشریح, اس کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. پہلے سنیں کہ امام کیا فرما رہے ہیں, اس لیے کہ امام کی زبان میں جو اثر ہے وہ ہماری آمیزش سے وہ اثر شاید کم ہو جائے. تو اصل عبارت سے آپ قریب ہوں, اصل الفاظ امام کے ہمارے کانوں تک پہنچے, آپ کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچے کہ وجعلنی من اہل السداد ومن اجلۃ الرشاد ومن صالح العباد ورزقنی فوز المعاد وسلامت المرصاد. خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے اخراجات میں میانہ روی عطا فرما. مجھے اخراجات میں میانہ روی عطا فرما. دیکھیں دعا ہو رہی ہے یا اقتصاد کا سبق پڑھایا جا رہا ہے؟ آپ غور تو کریں. ان دعاؤں کی تشریح آپ بتائیے کون کر سکتا ہے؟ ہمارے جیسے طالب علم جاہل لوگ اس کی تشریح کیسے کر سکتے ہیں بتائیے؟ جب تک کہ آپ اقتصاد کے ماہر نہ ہوں, اجتماعی صلاحیتیں جب آپ کے پاس نہ ہو اور سوشل اسٹڈی آپ کی نہ ہو, اجتماعی حالات پہ آپ کی گرفت نہ ہو, سیاسی مسائل پر آپ کی گرفت, تو یہاں سیاسی مسائل بھی ہیں اقتصادی مسائل بھی ہیں. امام نے یہاں پر اقتصادی مسئلے کو چھیڑا ہے اور یہ وہ باتیں ہیں جو امیر المومنین نے بیان فرمائی ہیں, جو نہج البلاغہ میں امام نے بیان فرمایا ہے وہی طرز جو ہے وہ دعاؤں میں اختیار کیا گیا ہے, وہی اعلیٰ مطالب جو خطبات میں پیش کیے گئے ہیں. امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں میانہ روی اختیار کرے تو وہ کبھی فقیر نہیں ہو سکتا. میانہ روی یعنی اعتدال, اپنی زندگی میں جو ہے ایک ڈسپلین کہ بھئی پیسہ زیادہ آ گیا تو زیادہ خرچ کر دیے, جب کم آ گیا تو لوگوں سے قرضہ لے لیے. یعنی کیا ہو رہا ہے اس میں؟ آپ ایسی زندگی گزاریں کہ جس وقت پیسہ زیادہ بھی ہو تب بھی آپ اعتدال میں رہیں, اس لیے کہ جب غربت کا دور آئے گا تو وہ پیسہ آپ کے کام آئے گا, آپ کی زندگی برابر چلتی رہے گی. لیکن جب آپ کی زندگی میں اعتدال نہیں رہے گا تو آپ چاہے کتنے ہی پیسے والے کیوں نہ ہو فقیر بن سکتے ہیں, اس لیے کہ زیادہ پیسہ آ گیا لٹا دیا اور جس وقت حالات خراب ہو گئے تو بھیک مانگنے لگے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو امام فرما رہے ہیں مجھے اخراجات میں میانہ روی عطا فرما, نہ زیادہ خرچ کروں نہ ایک دم ہی جو ہے وہ ذلت نفس میں گرفتار ہو جاؤں, بلکہ ایسی روش اختیار کروں کہ عزت نفس محفوظ رہ جائے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پاؤں, میرا شمار اہل ہدایت میں ہو. کتنے پیسے والے لوگ ہیں جو مانگتے ہیں آپ دیکھیں, جتنے بھی لوگ مانگ رہے ہیں کہہ رہے ہیں مجھے تنگی ہے، پیسہ ختم ہو گیا ہے، یہ غریب لوگ ہیں. پیسے والے لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی میں اعتدال نہیں ہے، اخراجات میں ان کے پاس اعتدال نہیں ہے. اہل ہدایت میں ہوں اور میں نیکی کے رہنما میں شمار کیا جاؤں اور نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں، مجھے مات کی کامیابی عطا فرما اور عذاب جہنم سے سلامتی عطا فرما. صلوات پڑھے محمد. دیکھیے ہمیشہ قیامت کو یاد رکھنا ہے. آپ اگر آپ کے اعمال کو اگر درست کرنا ہے تو ہمیشہ قیامت کا خیال رکھنا ہے. ہر روز یہ سمجھنا ہے شاید آج موت آ جائے، ہر روز یہ سمجھنا ہے کہ شاید اب موت آ جائے، ابھی موت آ جائے. پورے معاملات کو درست رکھنا چاہیے کہ کب موت آ جائے، کس وقت موت آ جائے نہیں معلوم. لہذا معاملات ہمیشہ تیار رہنا چاہیے جانے کے لیے. خدایا میرے نفس میں اپنے لیے ایک حصہ مخصوص کر دے جو اسے عذاب سے نجات دلا سکے، اور ایک حصہ چھوڑ دے جو اس کی اصلاح کر سکے. اس لیے کہ اگر تو حفاظت نہیں کرے گا تو میرا نفس ہلاک ہو جائے گا. اگر اللہ چھوڑ دے گا ایک لمحے کے لیے ہمیں تو ہم بہت دور چلے جائیں گے. یہ زندگی کا جو سفر ہے جیسے کوئی راکٹ کا سفر ہے، تیزی کے ساتھ رواں دواں ہیں. اگر آپ راکٹ سے تھوڑی دیر کے لیے اتر جائیں، تھوڑی دیر کے لیے اتر جائیں تو کتنی دور ہو جائیں گے آپ. آپ اگر اللہ کا ہاتھ چھڑا لیں تھوڑی دیر کے لیے، کہ پروردگار میں اپنا کام کر کے آتا ہوں، بس واپس پلٹ کے آتا ہوں، بس تھوڑی دیر کے لیے مجھے تھوڑا سا جو ہے عیاشی کرنے دے، تھوڑا مجھے جو ہے نفس پرستی کرنے دے، بس ابھی میں واپس آ رہا ہوں، توبہ کرتا ہوں، پلٹ کے واپس آتا ہوں، گناہ کی توبہ کرتا ہوں، گناہ ابھی کرنے والا ہوں، کر کے واپس آنے والا ہوں. تو راکٹ پہ سے آپ اتر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ میں ابھی واپس آ رہا ہوں، تو واپس آپ آئے تک راکٹ کتنی دور چلی جائے گی؟ راکٹ سے بھی تیز مثال دیجیے آپ. ایک معمولی سامنے کی سواری کی میں مثال دے رہا ہوں. اچھا زمین کی سواری نے یہ ٹرین سے کہی ہے کہ میں ابھی جو ہے جا کے آتا ہوں تھوڑا کام کر کے، وہ نکل جائے، اس کے بعد آپ جو ہے چلتی ٹرین سے کود جائیں، اس کے بعد پھر واپس آئیں. واپس آئیں تو وہ رہے گی، جب چلی گئی ہے تو کیسے ملے گی؟ تو پھر آپ پکڑ سکتے ہیں. کتنے بندے اتنے دور نکل جاتے ہیں، اتنی دور نکل جاتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ان توفیق توبہ کو سلب کر لیتا ہے اور ان پر مہر لگا دیتا ہے، سم ان بک من عمی ان کی، کہ نہ یہ دیکھ سکیں گے نہ سن سکیں گے، ختم ہو گئی ہے. اتنی دور چلے گئے اللہ سے کہ واپس پلٹ کے نہیں. اسی لیے فوری پلٹ کر آئیں، فوری پکاریں اللہ کو، گناہ ہوتے ہی فوری پکاریں اللہ کو، اسی وقت توبہ کریں، توبہ میں تاخیر نہ کریں. اس لیے کہ توبہ میں تاخیر کریں گے تو وقت گزر چکا ہوگا، ٹرین نکل چکی ہوگی، پھر واپس پلٹ کر ہم وہاں تک نہیں جا سکتے جہاں ہم چھوڑ کے گئے تھے. تو اتنے میں آپ کو کیا بتاؤں، جو لوگ سالکین اللہ ہیں ان کا کیا کہنا ہے؟ ہم تو سلوک کے راستے میں قدم آگے ہی نہیں بڑھائے ہم نے. جو سالکین اللہ ہیں وہ کہتے ہیں، جو اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک لمحے کے لیے غیبت والی محفل میں بیٹھ جائیں گے تو 40 دن پیچھے ہو جائیں گے، 40 دن پیچھے ہو جائیں گے. وہ جو کہتے ہیں نا جو ہے دعا قبول نہیں ہوتی ہے 40 دن، یا 40 دن پیچھے ہو جاتے ہیں آپ اللہ کے راستے سے. صرف بیٹھ جائیں، کریں نہیں، خالی بیٹھ جائیں، سن لیں تو اتنا اثر ہوتا ہے. پھر اس کے لیے مراقبے میں رہنا پڑتا ہے، مراقبے میں، کہ کہیں کوئی کان سے کوئی چیز داخل نہ ہو جائے، آنکھ سے کوئی چیز نفس میں داخل نہ ہو جائے، زبان سے کوئی چیز یہ اتنے جو سوراخ ہے نا اس کو بند کر کے رکھنا ہے کہیں آنکھ سے. کتنے لوگ ہیں جو آنکھ سے غیبت کرتے ہیں، یوں اشارہ کرتے ہیں اور اشارہ کر کے ہنستے ہیں، ایسا دیکھتے ہیں. یہ سب کانٹے بن کے قبر میں کاٹتے ہیں. یہ جو اشارے ہیں نا، یہ مذاق، مومن کا مذاق. کوئی آدمی محفل میں آتے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، دیکھیں آگے پوری محفل کو جو ہے اس مذاق میں شامل کر کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اتنی گناہ ہیں کہ اس سے آپ کو بچنا ہے، یعنی آپ کو بچانا ہے، کان کو بچانا ہے، زبان کو بچانا ہے. تو یہ آسان کام ہے، دن بھر اس میں محنت کی ضرورت ہے. کہیں کان سے کوئی چیز داخل نہ ہو جائے، لہذا کہیں پر کوئی گفتگو اور کان بند کرنے کی کوشش کریں، وہاں سے اٹھنے کی کوشش کریں، پوری یعنی اسی میں لگے رہیں آپ کہ آنکھ سے کوئی چیز سرزد نہ ہو. اس لیے کہ اور خاص طور پر غذا کے اوپر نظر رکھیں، اس لیے کہ جیسے کھائیں گے ویسی چیز ظاہر ہوگی. امام حسین فرماتے ہیں کہ میری نصیحتوں کا اثر تم پر اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے. ہم کہتے ہیں کہیں سے بھی ملے کھا لو، کیا دے، کہاں سے لائے بھائی؟ تو کہیں سے بھی لائے ہوں آپ کو کیا کرنا ہے، کہیں سے بھی لائے ہوں آپ کو کیا کرنا ہے، آپ مولا کا نام لے کے کھا لیجیے. تب زہر کھلا دیجیے، کہیے کہ جگہ زہر بٹ رہا تھا، مولا کا نام لے کے کھا لیجیے، انشاءاللہ شفا ہو جائے. کھلائیے لوگوں کو زہر، بانٹ دیجیے زہر، بانٹ دیجیے. اور تو پھر وہ جس تبرک میں جو ہے وہ ملا دیا گیا تھا ایک مرتبہ ہمارے محلے میں، ایسڈ ڈال دیے تھے، غلطی سے ایسڈ پڑ گئی تھی، تو وہ کھلا دیتے لوگوں کو، ایسڈ ڈل گئی تھی تبرک میں تو کھلا دینا چاہیے، تبرک کیوں پھینک دیا بھائی؟ غلطی سے ایسڈ وہاں پہ ماتا کھڑکی میں ایسڈ پڑ گئی تھی، تیل سمجھ کے ایسڈ ڈال دیے تھے. تو میں نے سنا کہ وہ تبرک نہیں کھلایا لوگوں کو. میں کہتا ہوں کہ عقیدت میں کھلا دینا چاہیے تھا کہ مولا جو ہے شفا دینے والے ہیں، تبرک ہے کھلا دیجیے، ایسڈ تو زیادہ گیا ہے اور کیا ہوا ہے، بچ جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ ایسی حرکت نہ کریں کہ لوگوں کو زہر کھلا دیں. کھلا سکتے ہیں بنا میں تبرک لوگوں کو زہر کھلا دیں؟ میں لے کے آؤں کل، آپ کھا لیں گے؟ امام کہہ رہے ہیں کہ کام مت کریں. غور فرمایا آپ نے، تو بہرحال تو یہ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. صلوات پڑھے محمد والے. یہ امام فرماتے ہیں کہ میرے نفس خدایا تو رنج و غم میں میرا سہارا ہے. اللہم انت عدتی ان حزنت وانت منتجعی. خدایا تو رنج و غم میں میرا سہارا ہے، اور ہر طرف سے محرومی کی صورت میں میری امیدگاہ ہے، اور میں ہر ہجوم میں غم میں تیری ہی مدد کا طلبگار ہوں، اور تیرے پاس ہر ضائع ہو جانے والے کی تلافی، ہر فاسد کی اصلاح کا سامان موجود ہے، اور تو ہر ناپسندیدہ شے کو بدل سکتا ہے. لہذا مجھ پر یہ احسان فرما کہ بلا کے نازل ہونے سے پہلے عافیت دے دے، بلا کے نازل ہونے سے پہلے عافیت دے دے، کہ بلا میں گرفتار کر کے بچانے سے بہتر ہے کہ تو مجھے میری اصلاح کر دے، اور مجھ پر احسان فرما کہ بلا کے نازل ہونے سے پہلے عافیت دے دے. اب آپ جو یہاں حاضر ہوئے ہیں، کتنے لوگ کہاں کہاں سے آئے ہیں نہیں معلوم، لیکن گھر سے نکل کے یہاں تک آنا یہ بھی تو معجزہ ہے. کسی نے آپ کو بلا سے محفوظ رکھا تبھی تو آپ آ سکے، ورنہ اگر بلا میں گرفتار ہو جاتے، خدا نہ خاصہ گھر سے باہر نکلتے بلا میں گرفتار ہو جاتے، سڑک پہ قدم رکھتے بلا میں گرفتار ہو جاتے، تو آپ یہاں آ سکتے تھے؟ تو کتنے ایسے بلائے ہیں جو اللہ برطرف کر دیتا ہے، جس کی طرف انسان کا ذہن بھی نہیں جاتا اور اس کا شکر بھی نہیں بجا لاتا، سمجھتا ہے کہ ہم اپنی طاقت سے یہاں آ گئے. یہ دعاؤں کا اثر ہے کہ پروردگار مجھ پر یہ احسان فرما کہ بلا کے نازل ہونے سے پہلے عافیت دے دے. ہو سکتا ہے کہ بلا آنے والی تھی اور عافیت دے دی، اور طلب سے پہلے عطا فرما دے، گمراہی سے پہلے ہدایت دے دے، اور مجھے لوگوں کی سخت سست باتوں سے محفوظ فرما، اور روز قیامت امن و امان عطا فرما، اور مجھے بہترین ہدایت سے نواز دے. اتنی کچھ گفتگو کرنے کے بعد ابھی آپ کچھ سوچ سکتے ہیں کہ اور بھی کچھ اللہ سے باتیں کی جا سکتی ہیں؟ آپ تھک گئے نا، لیکن یہ جو تین دن سے ایک ہی دعا پڑھی جا رہی ہے ابھی باقی ہے، انشاءاللہ کل کی مجلس ہے نا آپ کے پاس، وہاں بھی یہی پڑھیں گے. ابھی دو تین دن تک بھی اگر ہم پڑھیں، تیزی کے ساتھ بھی پڑھیں، تو انشاءاللہ دیکھیں کل ختم کر دیں. تو یہ اور اس پر کتنی گفتگو ابھی باقی ہے، یعنی کتنا کچھ کہا جا سکتا ہے، کتنے اہم ترین موتی امام نے جو ہے یہاں ہمیں دیے ہیں، اتنا بڑا خزانہ دیا ہے، اللہ سے راز و نیاز کا درس دیا ہے، اور وہ کنجیاں دی ہیں ہمارے حوالے کی ہیں جس سے اللہ سے ارتباط قائم ہو سکتا ہے، اللہ سے ارتباط قائم ہو سکتا ہے، ایسی چابیاں ائمہ نے ہمیں دی ہیں جس سے جنت کی دروازے کھلتے ہیں، مفاتیح الجنان، یہ مفاتی کسے کہتے ہیں، مفتاح یعنی چابی، مفاتیح یعنی چابیاں، کس کی؟ جنت کی چابیاں، یہ کون دیتا ہے یہ چابیاں ہم کو جس سے جنت کے در، یہ ائمہ علیہ السلام سے وابستگی کی وجہ سے، ان سے وابستہ ہو کے لینا کیا ہے ہمیں، اہل بیت سے ہمیں کیا لینا ہے بتائیے، وہ چیز لینا ہے جو غیروں کے دروازے پہ نہیں ملتی، وہ چیز لینا ہے ہمیں اہل بیت سے، لوگوں کو اہل بیت کی قدر ہی نہیں ہے، اہل بیت سے وہ مانگتے ہیں جو نعوذ باللہ جو راشن والے سے مانگتے ہیں، راشن کی دکان پہ ٹھہر کے جو چیز مانگتے ہیں نا وہ امام سے مانگتے ہیں، یعنی چاول دے دیجئے، آٹا دے دیجئے، میرے بچے کو نوکری دے دیجئے، یہ چیزیں مانگنے کی ہے امام سے، امام سے وہ چیز مانگے جو دنیا کا کوئی شخص آپ کو نہیں دے سکتا، جس کے پاس اہل بیت ہو اس کے پاس کیا نہیں ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے اس کے پاس، جس کے پاس اہل بیت ہے، یعنی اہل بیت کو رکھتے ہوئے ہم محروم ہیں، علم سے محروم، کردار سے محروم، اخلاق سے محروم، ہے نا، فضائل انسانی سے محروم، شجاعت سے محروم، سخاوت سے محروم، ہے نا، شرافت سے، جی ہاں، کہ اہل بیت کی محبت کے سامنے دنیا کی کوئی بھی محبت کی کوئی دنیا کی کوئی دولت کی قیمت نہیں ہے، ایک غریب شخص آ کے کہتا ہے کہ مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو کہتا ہے امام کہتے ہیں کہ تیرے پاس ہماری محبت ہے یا نہیں ہے، وہ کہتا ہے ہاں آپ کی محبت میرے دل میں ہے، تو کہا جب ہماری محبت تیرے دل میں ہے تو پھر تو غریب کیسے ہے، ماشاءاللہ، اچھا واقعہ یاد دلایا، سلوات پڑھے محمد والے، اگر ایسے ہی واقعات یاد آتے رہے تو صبح ہو سکتی ہے، لیکن علم کے لیے فرصت بھی چاہیے، اور یہ فرصت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، کہ میں اس کل بھی عرض کر چکا ہوں کہ امام کی بزم ملنا بہت بہت جو ہے توفیق کی بات ہے، اور امام کے الفاظ اگر کانوں تک پہنچ رہے ہیں تو یہ توفیق بار بار نہیں ملتی، تو عزیزان گرامی، اہل بیت کی محبت سے ہمیں فائدہ کیا حاصل کرنا ہے، کیا چیز لینا ہے ان کے دربار سے، وہ چیز لے لیں کہ جو ہر چیز سے بے نیاز کر دے آپ کو، اس کے ملنے سے آپ ہر چیز سے بے نیاز ہو جائیں، کہ ان کے در سے ہمیں خدا ملتا ہے، خدا سے انداز گفتگو ملتا ہے، خدا سے ارتباط قائم ہوتا ہے، اب امام حسین کیا کہہ رہے ہیں، ہم خدا کو اکیلا سمجھتے ہیں، تنہا سمجھتے ہیں، غریب سمجھتے ہیں، بیچارہ سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ اکیلا ہے، اس کو خود ہماری ضرورت ہے، وہ کیا ہماری ضرورت پورا کرے گا، نعوذ باللہ، وہ خود تنہا ہے، اس کی خود کوئی سننے والا نہیں ہے، ہم سن لیں گے تو اس کو جو ہے کچھ ساتھی مل جائیں گے، نہیں، امام فرما رہے ہیں ماذا وجد من فقدک، اس نے کیا پا لیا جس نے تجھے کھو دیا، وہ ماذا فقد من وجدک، اور اس نے کیا کھو دیا ہے جس نے تجھے پا لیا ہے، یعنی خدا مل گیا تو خدا ہی مل گئی، اور اگر خدا ہی نہ ملا تو اس کی خدائی بھی نہیں ملی, اس کی خدائی بھی نہیں ملی. اس کے دامن میں کچھ نہیں ہے اگر اس کے پاس خدا نہیں ہے. اگر خدا ہے اس کے پاس تو سب کچھ اس کے پاس ہے. اس لیے کہ ہر چیز اللہ کی, کئی بار عرض کیا جا چکا یہ کتاب کس کی ہے, کتاب اللہ ہے, اللہ کی کتاب ہے. یہ رسول کس کے ہیں, رسول اللہ ہے, اللہ کے رسول ہیں. یہ بیت کس کا ہے, بیت اللہ ہے. یہ امام کس کے ہیں, ولی اللہ ہے, اللہ کے ہیں. سب اللہ کا ہے. آپ اللہ کو چھوڑ دیں گے تو نہ آپ کو ولی خدا ملے گا, نہ رسول خدا ملیں گے, نہ کتاب خدا ملے گی, نہ دین خدا ملے گا, نہ بیت اللہ ملے گا, کچھ نہیں ملے گا. اس لیے کہ سب اللہ کا ہے, آپ کا کچھ نہیں ہے. آپ اللہ سے رشتہ توڑ کر, اس سے رابطہ توڑ کر, اس سے منہ موڑ کر یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ولی سے رشتہ جوڑ لیں. اللہ سے رشتہ توڑ کر اس کے گھر سے رشتہ جوڑ لیں, اللہ کے دشمن بن جائیں اور اس کے بعد اس کے رسول سے رشتہ جوڑ لیں, کیا قائم ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیں, رسول اللہ کے دشمن بن کے ان کے بچوں سے دوستی ہو سکتی ہے, ان کے اہل بیت سے دوستی ہو سکتی ہے؟ رسول سے دشمنی ہو اور ان کی آنکھ سے دوستی ہو, ممکن ہے ایسا؟ اللہ سے دشمنی ہو اور اللہ کے رسول سے دوستی ہو, ممکن ہے ایسا؟ نہیں ہو سکتا. جب اللہ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ یہ جان لیجئے, یہ سمجھ لیجئے, شاید آپ کا گمان ہو, چاہے آپ کا خیال ہو, چاہے شیطانی وسوسے ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہوں کہ اللہ نہیں دے گا تو کیا ہوا, ولی خدا دے دیں گے, بیت اللہ دے دے گا, کتاب اللہ دے دے گی, کوئی نہیں دے گا اگر اللہ نہیں دے گا. اور اگر اللہ دیتا ہے تو پھر کوئی نہیں روکتا, نہ کتاب روکتی ہے, نہ بیت روکتا ہے, نہ رسول روکتے ہیں, نہ ولی روکتے ہیں. سب اللہ کی طرف توجہ دیے ہوئے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی اہل بیت چاہتے ہیں, جو اللہ چاہتا ہے. اللہ دینا چاہتا ہے تو اہل بیت بھی دینا چاہتا ہے, اگر اللہ نہیں چاہتا ہے تو اہل بیت بھی نہیں چاہتا. یہ اگر زندگی سے خدا چلا جائے تو اس کی زندگی میں بچا کیا ہے؟ توحید کی جڑوں کو اگر کاٹ دیا جائے تو دین کی جڑیں کٹ جائیں گی, پھر آپ جو ہے ایک رسوماتی غیر مسلم بن جائیں گے, رسم ادا کرنے والے غیر مسلمان بن جائیں گے, علم اٹھانے والے غیر مسلمان بن جائیں گے, ماتم کرنے والے غیر مسلمان بن جائیں گے. کتنے غیر مسلمان ہیں جو ماتم کرتے ہیں, علم اٹھاتے ہیں, نہیں ہے؟ 29 کو جاتے ہیں نا ہم لوگ, 29 محرم کو مشیر آباد جاتے ہیں نا, تو ویسے بن جائیں گے ہم بھی, ویسے بن جائیں گے اگر خدا ہماری زندگی سے چلا جائے گا. یہ یاد رکھیے, خدا سے رشتہ مت توڑیے. خدا سے رشتہ اگر ٹوٹ گیا نا تو رسول اللہ سے بھی رشتہ ٹوٹ جائے گا, ولی اللہ سے بھی رشتہ ٹوٹ جائے گا, کتاب اللہ سے بھی رشتہ ٹوٹ جائے گا, بیت اللہ سے بھی رشتہ ٹوٹ جائے گا. آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا, کچھ نہیں رہے گا. اگر اللہ آپ کے پاس ہے تو آپ کو کسی چیز کو, ایک نہیں ہے, سب صفر ہیں, اللہ ایک ہے, ہزاروں صفر لگے ہوئے ہیں, کروڑوں صفر لگے ہوئے ہیں, بے انتہا لامتناہی صفر لگے, وہ ایک, آپ اس کو ایک سمجھ رہے ہیں, وہ ایک نہیں ہے, سب کچھ ہے. اگر وہ ایک کو نکال لیں تو یہ لاکھوں صفر لے کے آپ کیا کریں گے؟ اگر ایک آپ کے پاس نہ, وہ ایک کی وجہ سے سب کچھ ہے, وہ ایک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں, اس کے علاوہ کوئی, یہ سارے صفر جو ہے وہ طاقت دے سب اپنی جگہ پہ قدرت رکھتے ہیں, لیکن اللہ کی دی ہوئی طاقت کی وجہ سے. اگر ایک کے ساتھ رہے گا صفر تو عدد دے گا, لیکن اگر صفر ایک سے ہٹ جائے گا تو کوئی اس کا کچھ نہیں ہے اس کے پاس, صفر صفر ہے. اگر ایک سے الگ ہو جائے گا, ایک سے جڑا رہے گا تو عدد بن جائے گا. عزیزہ نے گرامی, امام حسین علیہ السلام کیوں لے کے آئے تھے کربلا, اتنے بڑے یہ قافلے کو کیوں لے کے آئے تھے؟ اس وجہ سے تاکہ اللہ سے جوڑ دیں, ان صفر کو اللہ سے جوڑ دیں, اللہ سے قریب کر دیں. یہ قطرے اگر سمندر سے مل جائیں گے تو حیات ابدی پا لیں گے. یہاں فنا نہیں ہے, یہاں بقا ہی بقا ہے. یہاں فنا کے لیے نہیں لائے تھے امام حسین, بقا عطا کرنے کے لیے لائے تھے. کیا کوئی اپنے بچوں کو فنا کرنا چاہے گا؟ کوئی اپنے دوستوں کو فنا کرنا چاہے گا؟ خط لکھ کے کہے گا کہ میں تمہیں فنا کے لیے بلا رہا ہوں, اور کوئی دوست ہے جو دوست کو فنا کے لیے بلائے, مٹانے کے لیے بلائے, موت کی دعوت دے کہ میں تمہیں موت کے لیے بلا رہا ہوں, آ کے اپنی قربانی دے جاؤں. کیا امام حسین کو ضرورت تھی؟ امام حسین تو کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ میرا خون چاہتے ہیں, آپ لوگ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں, مجھے آپ کی ضرورت نہیں, میں اکیلا کافی ہوں. میں تنہا 30,000 کے لشکر سے لڑ سکتا ہوں. امام حسین نے یہی کہا, میں اکیلا 30,000 کے لشکر سے لڑ سکتا ہوں, میں گھبرا کے پیچھے نہیں ہٹوں گا. آپ لوگ رہے نہ رہے, میں اکیلا. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ خود اپنی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کریں, میرے لیے نہیں, دین کو ضرورت ہے مجھے نہیں, دین کو ضرورت ہے اس وقت مجھے نہیں, میں خود دین کے لیے قربان ہونے کے لیے آیا ہوں, میں خود اللہ کے نام کے لیے اپنی قربانی دینے کے لیے, اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے آیا ہوں. آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں قربانی دیں تو آئیں, رستاخیز ہونے کے لیے آئیں, کامیابی کے لیے آئیں, فلاح کے لیے آئیں. دروازہ کھلا ہوا ہے بارگاہ ربوبیت کا. یہ کربلا نہیں ہے, معلہ ہے, جنت معلہ ہے. انسان اس حسین کی تعریف کیا کرے جس کے پدر نے کعبے کو کعبہ بنا دیا, بھائی نے جس کے لے کے علم جوش جنگ میں اتنا کیا بلند کے توبہ بنا دیا, بچوں نے جس کے مارے گئے کارزار میں مرنے کو کھیل تماشا بنا دیا, خود جس نے ایک دو پہر میں ہمیشہ کے واسطے جنگل کو کربلا معلہ بنا دیا, جنگل کو کربلا معلہ بنا دیا حسین نے. اور یہ جنگل کو حسین نے آباد کیا ہے, آبادی کو ویرانی میں نہیں بدلا ہے, بلکہ ویرانے کو آبادی میں بدل دیا ہے. حسین ابن علی نے قربانیاں دے کر اس سرزمین کو سیراب کیا ہے جو خشک سرزمین تھی. وہاں پر جو ہے اپنے خون سے امام حسین نے کھیتیاں لہلہائی ہیں, آباد کر دیا ہے جنگل کو حسین نے, جنگل کو جنت بنا دیا ہے امام حسین. یہ امام حسین کے شہیدوں کے مزارات نہیں ہیں, بلکہ یہ آبادیاں ہیں جہاں. اس لیے پروردگار عالم نے کہا, خبردار, اللہ کی راہ میں مرنے والوں کو مردہ نہ سمجھنا, یہ لوگ زندہ ہیں, یہ لوگ شہید ہیں, شہید زندہ ہوتے ہیں, شہید زندہ ہوتے ہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. یہ لوگ زندہ ہیں, یعنی حسین زندہ ہے, حسین کے ساتھی زندہ ہے, حسین پہ فدا ہونے والے زندہ ہے, سب زندہ ہیں. عزیزان گرامی, کربلا زندہ ہے, کربلا والوں کی یاد زندہ ہے, اور یہ یاد رکھی گئی ہے تاکہ لوگوں کا رشتہ اللہ سے جڑے رہے اور قربانیوں کا جذبہ پیدا ہوتے رہے, اور انسان قربانیوں سے دور نہ ہونے پائے, اللہ سے رشتہ ٹوٹنے نہ پائے. اس لیے کربلا کو یاد کیا جاتا ہے تاکہ کربلا کی یاد ہمارے دلوں کو حرارت بخشے اور ہم اللہ کی راہ میں قربانیوں کا جذبہ ٹھنڈا نہ ہونے پائے. یہ جذبہ گرم رہے, ہمیشہ تیار رہے, تازہ رہے, تاکہ جب بھی دین مصطفیٰ پہ آنچ آئے ہم مومنین اور حسین کے چاہنے والے سامنے آ جائیں. جب رسول اللہ کی ذات پر عزیزان گرامی حرف آتا ہے تو سب خاموش رہتے ہیں, سارے فرقے خاموش رہتے ہیں, بولتے ہیں تو علی والے بولتے ہیں. جب سلمان رشدی نے گستاخی کی تو علی والے بولے. جب بھی اللہ اور رسول کی شان میں گستاخی ہوتی ہے اور ان کی محبت کو فعل حرام بتایا جاتا ہے تو مسلمانوں کے سارے فرقے خاموش رہتے ہیں, بولتے ہیں تو حسین والے بولتے ہیں. جب ڈنمارک میں رسول اللہ کا مجسمہ توہین کی گئی تھی اور کارٹون بنایا گیا تھا تو ہم نکل گئے تھے. کیوں نکلے تھے؟ اس لیے کہ شان رسول میں گستاخی ہو تو سب خاموش رہ سکتے ہیں, علی والے خاموش نہیں رہ سکتے. ذات مصطفیٰ پہ آنچ آتی ہے تو سب خاموش رہ سکتے ہیں, علی والے خاموش نہیں رہ سکتے. ذات خدا پہ آنچ آتی ہے تو سارے فرقے خاموش رہ سکتے ہیں, بولتے ہیں تو علی والے بولتے ہیں, حسین والے میدان میں آتے ہیں. عزیزان گرامی, ہر وقت یہی دیکھا گیا ہے, ہر وقت ہمارا خون کام آیا ہے دین کے لیے. تو یہ اسلام کے لیے قربانیاں ہم نے دی ہیں اور ہم دیتے رہیں گے تا قیامت کے قربانیاں دیتے رہیں گے، ہمارا خون سکے گا نہیں عزیزہ. اسی لیے امام نے کہا کربلا کو زندہ رکھو، کربلا کو زندہ رکھو. امام زین العابدین جب تک کربلا کے بعد زندہ رہے، کربلا والوں کو یاد کرتے رہے. آپ نے بارہا سنا ہے خطیبوں سے ذاکرین سے کہ امام مدینے کی گلیوں میں نکلتے جب کسی قصاب کو دیکھتے کہ وہ جانوروں کو ذبح کر رہا ہے تو کھڑے ہو جاتے اور دیکھتے کہ وہ کیسے ذبح کر رہا ہے تو قصاب پوچھتے مولا آپ یہاں سے گزر جائیے، ہم یہاں جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں، آپ کھڑے کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو امام پوچھتے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جب جانوروں کو ذبح کرتے ہو تو یوں ہی ذبح کر دیتے ہو یا انہیں پانی پلا کے ذبح کرتے ہو؟ میں یہی دیکھنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ مولا ہم کسی جانور کو بغیر پانی پلائے کے ذبح نہیں کرتے. بس یہ جملہ سننا تھا کہ امام نے ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا، کہا بابا آپ کو کس طرح سے لعینوں نے 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا، خطرے آپ بھی حلق تک نہیں پہنچا. یہ امام ہمیشہ یاد کرتے رہے جزاکم ربکم. لیکن ہاں یہی امام کو زہر دغا دیا جاتا ہے، وہ امام جو دعاؤں میں مشغول ہے، جو مناجات میں مشغول ہے، جو ذکر خدا میں مشغول ہے، اس کو اتنی اذیت دی جاتی ہے کہ زہر دغا دے دیا جاتا ہے. اور زہر کے بعد جب شہادت واقع ہوتی ہے، بس آخری جملے جب امام محمد، یہی تو وہ مصیبت ہے جو ہم ہر مرنے والے کی مصیبت میں پڑھتے ہیں کہ ہاں امام محمد باقر جب پہنچے ہوں گے، جب جنازے پہ پہنچے ہوں گے، جب نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے ہوں گے، تو کیا وہ منظر یاد نہیں آیا ہوگا کہ امام سجاد کھڑے تھے، امام محمد باقر کربلا میں موجود تھے، انہوں نے بابا کی غربت دیکھی تھی، یہ جنازہ ان کا رکھا ہوا ہے کہ جن کو کہاتوں میں ہتکڑی یا پہروں میں بیڑیاں پہنائی گئی تھی اور ہاتھ اٹھے نہیں تھے نماز کے لیے، حسین کا لاشا بغیر نماز کے رہ گیا. سیدانی نے سر کو پیر کے یہی تو کہا جج یا رسول اللہ آپ پر ملائکہ ارض و سما نے نماز پڑھی، لیکن یہ آپ کا حسین ہے جس پر کوئی نماز پڑھنے والا نہیں. ارے شہید بغیر غسل و کفن کے دفن کیا جا سکتا ہے، لیکن شہیدوں کے لاشے پر نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں، دفن بھی کیا جاتا ہے، لیکن حسین کا لاشا جس پر نہ نماز پڑھی گئی نہ جس کو دفن کیا گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم. پروردگارا ذکر قلیل کو قبول فرما، مریضوں کو شفایاب فرما، حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف فرما، مسلمان